أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. يا ايها الذين امنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو. وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو جو کوئی چلے گا شیطان کے قدموں پر تو وہ تو اس کو حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور بری باتوں کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک شخص بھی پاک نہ ہو سکتا، اس کا تزکیہ نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، سنوارتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ نہ دیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں، مہاجرین کو، جو مہاجر ہیں اللہ کے راستے میں، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں. اب یہ ایک ایسی اس وقت فضا قائم ہو گئی مدینے کے معاشرے میں کہ اکثر لوگ ملوث ہو گئے اس میں، بڑے جلیل قدر صحابہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے اور حضور سے ان کو بڑی محبت تھی، ان کا بھی اس میں ملوث ہو گئے ان باتوں کو پھیلانے میں. اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے نزدیکی، وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، اور مصطح نام تھا ان کا، اور وہ غریب تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد وغیرہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ان باتوں کو پھیلانے میں کوئی حصہ لیا. کو تقریباً ایک مہینے یا کم و بیش کچھ اتنا عرصہ تھا جو اس کیفیت میں گزرا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہوں نے کچھ بے رخی دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ اپنے والد کے گھر چلی گئیں، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، بہت بعد میں ان کو علم ہوا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں اور بات واضح ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں کچھ ملال ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ اس شخص کی میں بڑا مدد کرتا رہا، اس میں احسانات تھے، لیکن اس نے بھی مطلب ہے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ تم میں فضل والے ہیں جن کو وسعت ہے، وہ قسم نہ کھا لیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کی، محتاجوں کی، یا جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ان کی مدد نہیں کریں گے. ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کر درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ بخش دے؟ اور فوراً ان کے زبان سے نکلا کہ کیوں نہیں، ہم تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، معاف کر دے. لہذا کسی سے اگر کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، تو ہمیں بھی مطلب عام ہمارے جو بھی روزمرہ کے معاملات ہیں، تو اس چیز کو ہرج جام بنانا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، یہ بھی غور سے کر لیے اس آیت پر، کہ وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ان غافل محسن عورتوں پر، یہ ایمان جو لائی ہیں، محسن مطلب جو حسن میں ہوں، جو پناہ میں ہوں، آزاد عورتیں، ان پر جو کوئی ان کی غفلت میں ان کو پتہ بھی نہ ہو، ان کے پیچھے کوئی جھوٹ ان کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کر دیں، اسکینڈل کھڑا کر دیں، تو ان لوگوں کے جو ایسا کام کریں، عیب لگائیں، الزام لگائیں، ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کس دن؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے. انسان کے اعضا، آج تو انسان کہتا ہے میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پیر، سورہ یاسین میں بھی آ جائے گا، کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا یہی، اور سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ انسان کی کھالیں اور انسان کے جلد اور ہاتھ اور پیر یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ کیسے کیسے آج تو ہمارے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضا ہمارے تابع کیے ہوئے ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے، ہم جدھر جانا چاہیں پیر لے کے جائیں گے، جس چیز کو پکڑنا چاہیں ہاتھ پکڑ لیں گے، زبان سے جو کچھ کہنا چاہیں زبان وہ کہہ دے گی، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس دن الٹا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدلے پورے پورے دے گا، ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور یہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور سچ کو کھولنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندیاں ہیں گندوں کے لیے اور گندے ہیں گندیوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھریاں ہیں ستھروں کے لیے اور ستھرے ہیں ستھریوں کے لیے۔ میں نے بڑا لفظی ترجمہ کر دیا ہے، عام طور پر تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے، لیکن یہاں مرد اور عورت کا ذکر نہیں ہے، اس میں آپ گندی اور اچھی بات بھی سمجھ لیں کہ گندی بات گندے منہ سے ایک کو زیبا دیتی ہے، اچھی بات اچھے منہ کو زیبا دیتی ہے، اچھی بات اچھا آدمی ہی کرے گا، اور اس میں بہرحال وہ مفہوم تو شامل ہے کہ گندے عورتیں گندے لوگ مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، مطلب انہی کے لائق ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اس طرح طیب لوگ طیبات جو ہیں وہ طیب لوگوں کے لیے اور طیب لوگ جو ہیں طیبات کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ لا تعلق ہیں بری ذمہ ہیں جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، یعنی اچھے لوگوں کو ایسی باتوں سے، فحش کلامی سے، فحش باتوں سے، اسکینڈل سے کچھ سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت عزت والی روزی ہے۔ اب اس پس منظر میں اس چوتھے رکوع میں احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتاً غیر معاشرتی، احکامات، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، مت داخل ہوا کرو ان اپنے گھروں کے علاوہ ان گھروں میں کہ جہاں تک تم اپنی پہچان نہ کرا لو، اجازت نہ لے لو، اور ان کے ان گھر والوں پر سلام نہ بھیج دیا کرو۔ یہ بھی ایک انداز ہے کسی کے آپ یہاں جائیں تو، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا تعارف ہونا چاہیے، گھر والوں کی اجازت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، اور سلام کریں ان گھر والوں کو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم یاد رکھو، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل مت ہو، اور یہ کہ تمہارے تم معروف ہونے چاہیے ان گھر والوں کے لیے، وہ اجازت دیں تمہیں کہ آ جاؤ تو پھر آپ جائیں، اور کسی کے گھر میں جا کر، آج کل تو بیل ہے ویسے بھی، آواز دے کر 3 بار اجازت طلب کریں، اگر اندر سے کوئی اجازت دی جائے آپ آ جائیں، اگر نہ اجازت دی جائے تو واپس آ جائیں، آپ کو برا نہیں منانا چاہیے، اور بہترین طرز عمل تو یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس وقت دے کر جائیں، اس کے پرائیویسی کے ٹائم ہیں، اس کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، آپ اس سے ملاقات طے کریں پھر جائیں، اور جب گھروں میں داخل ہو کسی کے گھر میں تو سلام کیا کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فیہا احدا، اور اگر تم نہ پاؤ وہاں کسی کو، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، مت جاؤ ان گھروں میں یہاں تک کہ تمہیں اجازت ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے آپ سے بات کرنے والا، یا فی الحال ملاقات ممکن نہیں ہے، تو لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں، ان عمارتوں میں داخل ہو جاؤ جہاں کسی کی سکونت نہ ہو، رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم، تمہارے لیے وہاں کچھ ضرورت کی چیز ہو وہاں جا سکتے ہو، دکان ہے، گودام ہے، کچھ سٹور ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تم کیا ظاہر کرتے ہو کیا چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور کہہ دیجئے ایمان والوں سے کو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غض بصر سے کام لیں، گھورے نہیں کسی کو۔ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے بلکہ پہلے مردوں کے لیے ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ طریقہ، یہ طرز عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو مت ظاہر کریں الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جس کو چھپایا نہ جا سکے. اپنی زینت کو چھپائیں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اپنی زینت کو مت ظاہر کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے. او آبائہن، اپنے والدین. او آبائی بولتہن، شوہروں کے والدین. او ابنائہن، بیٹے. او ابنائی بولتہن، شوہروں کے بیٹے جو کسی اور بیوی سے ہوں. او اخوانہن، بھائی. او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے. او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے بھانجے. او نسائہن، اور اپنی عورتیں. اپنی زینت کو غیر عورتوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا. نسائہن، اپنی جان پہچان کی عورتیں جن سے ملنا جلنا ہو. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے ہاتھ کا مال، کو زیر دست لوگ ہیں جو کہ غلام یا کنیزیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا بہت زیر دست لوگ جو تابع ہوں، مرد کو بوڑھے ہیں، ملازم ہیں، بہت خاندانی ملازم ہیں، اور وہ مرد کے جن کو کچھ غرض نہ ہو عورتوں کی چیزوں سے. اب طفل الذین، کوئی فاطر العقل شخص ہے. اب طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن پر ابھی عورتوں کے بھید ظاہر نہ ہوئے ہوں، کھلے نہ ہوں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پیر زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اپنی اس زینت سے، سنگھار سے، پیر میں کوئی زیور ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کے حضور تم سب مل کر اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح کو پہنچ جاؤ. میں نے لفظی ترجمہ اس آیت کا کر دیا، طویل آیت ہے، آیت نمبر 31. کسی بھی ترجمے والے قرآن سال کا ترجمہ پڑھ لیجئے. حکم عورتوں کو ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اہل ایمان عورتوں سے کہہ دی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. عورتوں سے حکم ہے، عورت جس چیز کو اپنی زینت سمجھتی ہے، جس چیز کو اپنی خوبصورتی سمجھتی ہے، وہ اس کے زیور ہیں، اس کا لباس ہے، اس کا جسم ہے، اس کو ظاہر نہ کریں. چہرے کا پردہ ہمارے ہاں ذرا مطلب فقہی لحاظ سے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، اختلاف بہت معمولی ہے، یعنی وہ بھی چہرے کے ٹکیا کی حد تک ہے. جو لباس آج کل ہمارے ہاں معاشرت میں عام ہو گیا، یعنی گھر کے باہر بھی، اس آیت پر تو وہ فٹ نہیں اترتا اللہ کے اس حکم کے مطابق. جو ہمارے ہاں میل جول کا آپس میں ملنا جلنا معاشرت ہے، اور جس میں اٹھنا بیٹھنا ہے، خاص طور پہ تقریبات ہیں، ان میں جو لباس پہن کر عورتیں جس طرح ہمارے ہاں کی خواتین جو ہیں وہ شریک ہوتی ہیں، یہ آیت کا حکم جو ہے اس پر تو فٹ نہیں بیٹھتا. زینت کے حوالے سے مختلف ترجمے کر دیے گئے کہ عورت کا سینہ جو ہے وہ زینت ہے، گریبان پہ اسی لیے اوڑھنی ڈالنے کا ذکر کیا گیا. وہ اوڑھنی اس زمانے میں لباس کا ایک حصہ تھی، سر پر ہوتی تھی، پیچھے ڈال لی جاتی تھی. کہا گیا کہ اس کا پلو اپنی گردن اور گریبانوں پر ڈال لیا جائے تاکہ عورت کی وہ زینت جو اس کی ایک خلقی جسمانی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو. موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر میک اپ کیا ہوا ہو چہرے کا اور زیورات پہنے ہوں تو پھر وہ زینت ہے، پھر ظاہر نہ کریں. تو ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسم و رواج میں جو معاشرت ہے اس میں بھی وہ بات بھی، پھر وہاں بھی وہ مسئلہ جو ہے پھر بھی نہیں فٹ بیٹھتا. چہرے کی ایک ٹکیا کا حوالہ تو اس وقت آئے گا کہ جب ایک منیمم لباس کی پابندی شروع کر دیں، پھر اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ چہرے کا پردہ کس حد تک ہے یا نہیں ہے. بہرحال جو میرے سامنے جو مصحف ہے اس میں تفسیری حاشیہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے چیز بات لکھی ہے بڑی پتے کی، کہ ایک زینت وہ ہے جو عورت اختیار کرتی ہے اپنے بناؤ سنگھار سے، اپنے زیورات سے یا کپڑے سے. ایک خلقی زینت بھی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زینت، اور ظاہر ہے کہ اس میں چہرہ شامل ہے، اور چہرے میں اٹریکشن تو بہرحال ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تو رشتے بڑی تفصیل سے گنوائے ہیں، اور جس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اور گھر رشتے بتائے ہیں، اس سے بات واضح ہے کہ یہ گھر کے اندر جو گھر بالکل امیجیٹ رشتے ہیں، شوہر، باپ، سسر، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اور خاص طور پر جو بات آئی ہے اپنی میل جول کی عورتیں اور زیر دست مرد اور بچے جن پر ابھی عورتوں کے بھید ظاہر نہ ہوئے ہوں، ان کے علاوہ کسی پر عورت اپنی خوبصورتی، اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ محکم آیات جو ہیں اس پر تو ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ متشابہات کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن کھول دیں گے، تو محکم بات تو ہے کم از کم اس پر تو عمل ہونا چاہیے پورا کا پورا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر توبہ کرو اللہ کے حضور. ایوہ المومنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. عورت کا سطر پورا اس کا جسم ہے سوائے یہ ہتھیلیوں کے، پیروں کے، ٹخنوں سے نیچے اور چہرے کے ٹکیا کے. باقی جو ہے گھر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ جو وہ اوڑھنی دوپٹہ ہے وہ صحیح انداز میں لیا ہوا ہو، سر نہ کھلا ہوا ہو، سر کے بال جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، سر کے بال کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور بلکہ میں نے تو یہ بات سمجھی وہ ایک ویڈیو دیکھ کر ہی. آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال ہو گئے کہ وہ فرانس میں قانون بن گیا تھا کہ حجاب کے ساتھ وہ مطلب ہے اسکول میں بچیاں نہیں آئیں گی. وہ بی بی سی کی ویڈیو تھی کہ وہ اگلے دن اب وہ قانون نافذ ہو گیا تو اب وہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ دروازے میں کھڑے ہیں اور بچیاں مسلمان جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور وہ جو حجاب آج کل ایک لفظ مشہور ہے کہ وہ اسکارف لیا ہوتا ہے، اور وہ اسکارف جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ سر کے بال نظر نہیں آتے بلکہ ماتھے پر تھوڑا سا وہ چھجا بنا ہوا ہوتا ہے اور کان بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیمرے فٹ ہیں کہ اب یہ لڑکیاں آ رہی ہیں مسلمان جنہوں نے وہ اسکارف لیا ہوا ہے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ. اب وہ گیٹ پر آتی ہے تو پرنسپل سر ان سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا اس کو پیچھے سرکا لو تاکہ تمہارے بالوں کی یہ لائن نظر آ جائے، اور تھوڑا سا یہاں سے ہٹا لو تاکہ تمہارے کانوں کی یہ چیز نظر آ جائے، تم یو کین انٹر. اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ کہاں سے اللہ کا حکم توڑوانا ہے. وہی شیطانی کام کہ شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم کیسے توڑوانا ہے. مسئلہ حجاب کو اس کار کے ایک دو سینٹی میٹر پیچھے ہونے سے نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کو توڑوانا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو اپنے معاشرے میں جو رنڈوے ہوں، جو نیک ہوں، اور جو وہ تمہارے غلام جو نیک ہوں اور لونڈیوں کا. معاشرے میں غیر شاشدہ لوگ، مرد اور عورتیں نہ پھریں، اس سے بے راہ روی بڑھے گی. وہ جو کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ. تو اسلام کی معاشرت میں، شریعت میں دور دور جا کر ایسی پابندیاں لگائی گئی کہ لوگ زنا کے قریب بھی نہ جائیں. سزا تو بہت سخت ہے، وہ بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے قانون شہادت بہت سخت ہے، لیکن دور دور جا کر اللہ تعالیٰ نے پہرے لگائے تاکہ اس زنا سے کوئی نزدیک بھی نہ پھٹکے. احادیث میں تو آیا ہے کہ آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا بھی ہے، پیر کا زنا بھی ہے، زبان کا بھی ہے جو زبان سے فحش کلامی کی جائے. ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مفلس ہوں گے، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. شادی بیاہ، ایک آپ عورت مرد کو لائیں گی وہ اپنا رزق ساتھ لائے گی، تو لہذا مفلسی کے ڈر سے شادی نہ کرنا یہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ڈرتا ہو مفلسی سے، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، اور وہ لوگ کے جو نکاح کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے، یعنی نکاح کے لیے کم از کم کوئی مہر دینے کی چیز ہونی چاہیے نا، اور کچھ بہرحال کوئی سکونت کے لیے، کوئی رہائش کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. تو جو لوگ اپنے بالکل کچھ مطلب کوئی چیز نہیں ملتی ان کو، ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور اگر وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں یا کنیزیں تم سے مکاتبت کرنا چاہیں، لکھت پڑھت کرنا چاہیں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کیا کرو. ان علمتم فیہم خیرات، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان میں کوئی خیر ہے، نیک ہیں وہ. یہ بھی اللہ نے لاگو کیا غلامی اور کنیزوں کا، اس زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی غلام آپ سے آ کر کہے کہ آپ مجھ سے سودا کر لیں کہ میں کتنے پیسے آپ کو ادا کروں، آپ نے مجھے خریدا تھا، آپ نے مجھ پہ انویسٹ کیا ہے، کتنے میں پیسے دے دوں تو ہم مجھے آزاد کر دیں گے، تو مالک کے لیے لازمی ہے کہ مکاتبت کرے. اگر وہ دیکھے کہ ہاں یہ نیک آدمی ہے، بھاگے گا نہیں، پیسے ادا کر دے گا اور کچھ کما بھی لائے گا، تو مکاتبت کرنی چاہیے. اور معاشرے کو حکم ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ پھر ان کو جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس میں سے ان کو دیا کرو. وہ جو ہم آیت البر میں بھی پڑھائے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں، اور زکوٰۃ کے احکامات میں سورہ توبہ میں تھا کہ غلام آزاد کرنے کے لیے، کسی کا قرض اتارنے کے لیے، کسی کا بوجھ اتارنے کے لیے مال اپنا خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اس میں سے دی جا سکتی ہے. اور نیکی کا کام ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، آج کل بانڈیڈ لیبر ہے، آپ ان کو بچانا چاہیں, نکالنا چاہیں اس قرض کے بوجھ میں سے جس میں سے وہ نکل ہی نہیں سکتے, وہ تو ایک سرکل ہے چلتا رہتا ہے. لہذا زکوٰۃ کے جو وہ ہیں مصارف ان میں سے بھی ہے اور ویسے بھی نیکی کا کام ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, اور مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر. ان اردنا تحسنًا, اگر وہ نیک رہنا چاہیں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ تم اس کے ذریعے دنیا کی دولت کماؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نیک نہ رہنا چاہے تو مجبور کیا جائے, نہیں, بلکہ کہنے کا انداز ہے کہ یہ تو ہے تو برا ہی کام. وہ مطلب ہے کوئی اس زمانے میں عبداللہ بن عبی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ یہ کام بھی کروایا کرتا تھا لونڈیوں سے. بہرحال اس زمانے کا ایک انسٹیٹیوشن تھا, اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بدکاری جو پھیلتی تھی اس کے بھی حوالے سے یہ آیات ہیں. وَمَن يُكْرِهُنَّ, اور جو ان کو مجبور کرے, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کی وجہ سے, کیونکہ وہ مجبور کر دی گئی, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ہم نے یہ آیات واضح طور پر نازل کی ہیں تمہاری طرف, اور مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور جو تم سے پہلے ہو گزرے ان کی مثالیں, ان کے احوال تم پر کھولے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ نصیحت ہے, موعظہ ہے پرہیزگاروں کے لیے, اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, یہ وہ پانچواں رکوع ہے اور اس کی یہ پہلی آیت. مثل نور ہی, اور اس کے نور کی مثال ہے, کمشکات فیہا مصباح, جیسے ایک تاق ہو اور اس تاق میں ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ, اور اس چراغ جو ہو وہ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہو. الزجاجہ تو کانہا کوکب دروئی ہوئی, اور وہ شیشہ جو ہو وہ ایسا چمکتا ہو جیسے ستارہ چمکتا ہے. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, اور اس میں جلایا جاتا ہو اس درخت کا تیل جو بڑا برکت والا ہے, زیتون کا درخت, نہ شرقی ہے نہ غربی. یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار, قریب ہے اس کا تیل روشنی پکڑ لے, آگ پکڑ لے, چاہے ابھی آگ نے اس کو چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور, نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے بات خود ہی واضح کر دی, یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. لہذا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. نور ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے. اللہ کا نور, اللہ کی معرفت کا نور جو ہے, اس سے دل کیسے روشن ہوتا ہے. مثال کیا ہے اس کے نور کی؟ مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاق ہو اس میں ایک چراغ ہو. پرانے زمانے میں ایک تکونی محرابی چیزیں گھروں کی دیواروں میں, مسجدوں میں ہوا کرتی تھیں, چھوٹے چھوٹی ایسی تاقچے سے ہوتے تھے جن میں چراغ رکھ کے جلائے جاتے تھے روشنی کے لیے, اور پھر اس سے امپروومنٹ ہوئی, وہ لالٹین اور لیمپ بن گئے کہ اس چراغ کی جو روشنی ہوتی تھی, شعلہ ہوتا تھا, اس پر ایک شیشہ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ہوا کی وجہ سے بجھ نہ جائے, وہ روشنی بھی تھوڑی سی واضح ہو جاتی تھی. پھر شینڈلیئر اور قندیل آ گئیں, کرسٹل گلاس آ گیا کہ جس کے اندر آپ وہ جلاتے تھے, بڑے بڑے محلات جو ہوتے تھے بادشاہوں کے, اس کے اندر وہ شینڈلیئرز ہوتے تھے اور کرسٹل گلاس ہوتا تھا کہ ایک روشنی ہو, شعلہ ایک ہی ہو, لیکن وہ جب ریفلیکٹ کرے تو اس سے پورا کمرہ جو ہے وہ روشنی سے بھر جائے. یہ ڈیولپمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو بیان کیا ہے کہ مثال ایسی ہے اللہ کے نور کی, جیسے ایک تاق ہو اس میں چراغ رکھا ہوا ہو, وہ چراغ ایک شیشے میں ہو اور وہ شیشہ بھی ایسا چمکتا ہوا ہو کہ اس کی روشنی پھیل جائے, اور اس چراغ میں تیل, اس زمانے میں تیل ہی جلتے تھے, پیٹرول وغیرہ تو نہیں تھا, ہمارے ہاں تو وہ کڑوا تیل جلتا تھا, لیکن جہاں وہ زیتون ہوتا ہے وہاں زیتون کا تیل جلتا ہوگا, لیکن وہ تیل بھی ایک ایسے زیتون کے درخت کا ہو, بڑی برکت والا درخت, کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو, تنہا کسی بلندی پر کھڑا ہو, پورے دن کی دھوپ پڑتی ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں وہ ایسا زیتون کے درخت کا تیل بہت ہی نفیس, بہت ہی لائٹ اور بہت جلد آگ پکڑنے والا ہوتا ہوگا. ہمارے ہاں تو وہ کڑوے تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے جن میں وہ جلانے کے لیے کوئی بتی شتی ڈالنی پڑتی تھی کہ وہ آگ پکڑے, ورنہ وہ ڈائریکٹلی آگ پکڑ بھی نہیں سکتا تھا. تو ایسا چراغ ہو, اور اگر اس کی مثال اب لے انسان اپنے ڈھانچے سے, آپ نے اگر ایکس رے دیکھا ہو چھاتی کا ایکس رے, تو وہ بالکل تاق کی طرح, محراب کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے, جس میں نیچے وہ ڈائفرام کے اوپر دل رکھا ہوا ہے. تو وہ دل کے اندر اللہ کے نور کی مثال ہے, وہ تاق, تاق کے اندر ایک چراغ, چراغ بھی جو ایک اس پہ شیشہ لگا ہوا ہے، شیشہ بھی کرسٹل گلاس جو روشنی کو منعقد کر رہا ہے، لہذا اللہ کے نور کی مثال تو ایسی ہی ہے۔ اور وہ تیل اتنا شفاف ہو، اتنا وہ لائٹ ہو کہ وہ آگ پکڑنے کے لیے تیار ہو، خواہ ابھی آگ نے اس کو چھوا بھی نہ ہو۔ اور اگر آگ جیسے شعلہ نزدیک پہنچ جائے، سلیم الفطرت انسان کا دل بالکل پیور، بالکل کلین، اور اس پہ کسی وحی کا علم بھی آ جائے تو نور علی نور، سلیم الفطرت انسان تھا، کسی نبی کی تعلیمات بھی پہنچ گئیں، تو اب اس کو پوری ہی اللہ کی معرفت، اس اللہ کے نور کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اللہ اس نور کی طرف راستہ دکھاتا، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم اس نور کو نہیں سمجھ سکتے، وہ نور ایمان کیسا ہے، سینہ کیسا منور ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے، ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں نہیں آتی، لہذا ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہاں ملیں گے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ ان گھروں میں ہوں گے جن کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، اور جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے، مالا جپی جاتی ہے صبح اور شام، اور گھروں کو بلند کیا جائے، گھر نمایاں ہوں اللہ کے، وہ گھر مسجدیں، گنبد و مینار بنانے کا رواج ہوا مسلمان معاشرت میں کہ نمایاں مسجد جو ہے وہ نمایاں ہو جائے، گنبد سے بھی نمایاں ہوتی ہے لیکن پھر وہ مینار کا بھی سلسلہ شروع ہوا تاکہ اور بھی دور سے نظر آ جائے کہ وہ ہے اللہ کا گھر۔ اب تو مینار بھی ہائی اسکائی اسکریپر میں چھپ گئے ہیں بستیوں میں، لیکن بہرحال کسی زمانے میں بڑے وہ مینار جو تھے بڑے نمایاں ہوتے تھے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد کہ جن کو غافل نہیں کرتی کوئی تجارت، کوئی سودا، کوئی کاروبار اللہ کے ذکر سے، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات دیتے ہیں، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور یہ سب کچھ کر کے اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، نماز قائم کر کے، زکات دے کرنے کے باوجود وہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے نوازے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ روزی صرف مال و دولت نہیں ہے، روزی صرف کھانا پینا نہیں ہے، ایمان کی دولت بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دے، اپنی معرفت کا علم دے، اپنے دین کا علم دے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ علم، وہ معرفت بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ تو ہے نور علی نور لوگوں کا ذکر۔ اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری ہے، جیسے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں تین کیٹیگریز آئی تھیں، بلکہ دو رکوعوں میں، پہلے رکوع میں تھیں، ایک وہ لوگ تھے اولئک ہم المفلحون، ان کے بعد وہ تھے کہ جن کو سمجھانا نہ سمجھانا، ڈرانا نہ ڈرانا برابر تھا، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مہر کر دی گئی، معاذ اللہ، اللہ معاذ نام انزال۔ اور پھر دوسرے رکوع میں وہ تھے بین لوگ جو تھے، بظاہر کلمہ کو، بظاہر دعویٰ ایمان کا کرنے والے، لیکن ان کے اعمال کی حیثیت بتا دی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں، کرمات نشدت تک، وہ راکھ کی طرح تیز آندھی اڑا کر لے گئی۔ یا بھی آگے سورہ فرقان میں آ جائیں گے کہ ہم بڑھیں گے آگے، ہبا منصورہ کر کے اڑا دیں گے ان کے اعمال کو۔ ان کا ذکر آ رہا ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ کے جو منکر ہوئے، انکار کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی حیثیت کیسی ہوگی، کسراب بقیت، جیسے ایک ریگستان میں، جنگل میں سراب ہو، ریت ہو، وہ جب دھوپ پڑتی ہے ریت پر، دور سے انسان کو وہ لہریں سی جو وہ لو میں نظر آتی ہیں، لگتا ہے جیسے پانی ہے، وہ سراب ہو، یا سب اس زمان ما، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، وہ پانی نظر آ رہا ہے مجھے، حتی اذا جاہو، جب وہاں پہنچتا ہے تو لم یجدو شیئن، وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ مل جاتا ہے پاس، یعنی اس کو پیاس سے اس ریگستان میں موت آ گئی تو اللہ کے سامنے حاضری ہو گئی، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب چکتا کر دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلد ہے، اللہم عیزنا من ذلک، اللہم لا تجرنا معاہو۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ صاحب، اور اب مثال ہے ان تیسرے قسم کے لوگوں کی کہ نہ ایمان ان کے پاس اور اعمال کی بھی کوئی پونجی نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے قسم کے لوگ تھے ان کے پاس کچھ اعمال تھے جن کی حیثیت سراب جیسی تھی، اعمال تو تھے لیکن ان کی حقیقی ویلیو کوئی نہیں تھی. لیکن اب وہ تیسری کیٹیگری ہے کہ یا مثال ان کی کہ جیسے بہت اندھیرے ہوں سمندر میں, لجی یخشاہ موج من فوق موج, اور موج پر موج چڑھی آتی ہو, تاریک رات ہو, اوپر سے گہری گھٹا آ گئی, بالکل وہ بالکل تاریکی ہو گئی, موج پر موج چڑھی آ رہی ہے, طوفان میں گر گئے, من فوق ہی صحاب, اس کے اوپر وہ بادل ہیں, کالی گھٹا ہے, ظلماتم بعدہا فوق بعد, اندھیروں کے اوپر اندھیرے, اندھیرے کے ردے چڑھے ہوئے ہیں دوسرے کے اوپر, اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا, اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. اردو میں بھی محاورہ ہے کہ کسی اندھیری رات کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں کہ ایسی تاریکی, ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا. اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا, اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ, اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہ بنایا ہو اس کے لیے کوئی نور کو روشنی ہے ہی نہیں. اللہم اجعلنا نورنا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور بنا دے. اور وہ جو سورہ تحریم میں دعا ہے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اس نور کے حوالے سے سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. لیکن صبح کو فجر کے وقت ایک دعا مسنونہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف جا رہے ہوں, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا عن یمینی نورا عن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وخلفی نورا وامامی نورا, اللہم اجعل لی فی جسدی نورا وفی عصبی نورا وفی عظمی نورا, بہت ہے, اللہم اجعل لی نورا علی نور. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.